ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یہ سورہ المؤمنون کی ابتدائی آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیتوں میں کامیاب اور فلاح یاب مسلمانوں کے صفات بتلائے ہیں. وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کو آدمی اپنائے تو اس کے نتیجے میں وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہو سکتا ہے. باری تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون, وہ ایمان والے کامیاب ہیں. لفظ فلاح یہاں استعمال کیا گیا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ فلاح کا لفظ عربی زبان میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں اور خوشیوں کو کامیابیوں کو لیے ہوئے ہے. ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کا حقیقی مفہوم ادا کر سکے. ہم اس کا ترجمہ کامیاب سے تو کرتے ہیں لیکن یہ گویا اس کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا. فلاح تو کہتے ہیں عربی زبان میں دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی, دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت کے اندر بھی خوشحالی. تو اس کے لیے لفظ فلاح عربی زبان میں استعمال کیا جاتا ہے. ہماری اردو زبان میں ایسا کوئی لفظ ہے نہیں جامع جو اس لفظ فلاح کے مفہوم کو ادا کر سکے. تو ہم بدرجہ مجبوری ترجمہ کرتے ہیں کامیاب لفظ سے. بہرحال وہ ایمان والے کامیاب ہیں. آگے ان کی خوبیاں بتلائی, بہت ساری خوبیاں ہیں. پہلی خوبی الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, جو اپنی نمازوں میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. دوسری خوبی مجھے ابھی اس پر بیان کرنا ہے, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. یہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ، یہاں حضرات مفسرین نے لفظ لغو کے دو مطلب بیان کیے ہیں، مجھے اس میں سے ایک مطلب پر ابھی کچھ بات کرنی ہے. لغو کا مطلب ایک یہ بھی ہے، بیہودہ گفتگو اور بیہودہ سلوک. کوئی آدمی آپ کے ساتھ بیہودہ بات کرے یا بیہودہ سلوک کرے آپ کے ساتھ، تو باری تعالیٰ یہاں ان کامیاب اہل ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بتلاتے ہیں کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، کہ جو اس بیہودہ گفتگو اور بیہودہ سلوک سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کا جواب ترکی بترکی نہیں دیتے. ہم تو یوں کہتے ہیں کہ ابھی کسی نے اینٹ چلائی تو ہم پتھر سے جواب دیں گے، نہیں، یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام تو وہ تھے کہ جن کو عجیب و غریب تکلیفیں دی گئی، عجیب و غریب انداز میں ان سے خطاب کیا گیا، لیکن انہوں نے ان تکلیفیں دینے والوں کو، انہوں نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا وہ نہیں کیا انبیاء نے. حضرت ہود علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کے متعلق قرآن میں ہے کہ ان کی قوم نے ان کو کیا کہا، انا لنراک فی صفاحت و انا لنظنک من الکاذبین. اے ہود، ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں. دیکھو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جن کی ذات سے دانائی اور حکمت وجود میں آتی ہے، عقل مندی ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اب اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ کیا فرماتے ہیں، یا قوم لیس بی صفاحت ولکنی رسول کیا ہے من رب العالمین، اے میری قوم، میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا، رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول. یا ہم کو تو کوئی بیوقوف، تو ہم کہیں گے تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف، تیرا دادا بیوقوف، اس کی ساری اس کی خبر لے لیں گے. لیکن نہیں، یہاں انہوں نے کیا کہا، بس بہت گویا سنجیدگی کے ساتھ کہا کہ میں بیوقوف نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین، تمام جہانوں کا جو پروردگار ہے، اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں. میری بات کی طرف دھیان دو. حضرت نوح علی نبینا وعلی الصلاۃ والسلام کو بھی اسی طرح خطاب کیا گیا تھا، انا لنراک فی ضلال مبین، کہ ہم تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. نبی کو گمراہ کہتے ہیں، دیکھو ان کی عقل. نبی جو ساری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے آ رہا ہے، ان کو یہ کہتے ہیں ہم جو ہے تم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. تو وہاں حضرت نوح علیہ نبینا وعلی الصلاۃ والسلام بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے قوم، میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، میرے میں کوئی گمراہی نہیں، میں تو رب العالمین دونوں تمام جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں. تو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوئی اس طرح بیہودہ گفتگو کرتا تو اس کا جواب اس طرح دیتا، اسی طرح بیہودہ سلوک کرتا کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ، آپ جب طائف تشریف لے گئے، مکہ والوں کی طرف سے ذرا مایوسی ہوئی کہ یہ تو میری عادت دعوت قبول نہیں کریں گے، تو آپ طائف تشریف لے گئے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے. उन लोगों ने तो और ज्यादा खतरनाक सलूक किया, आप पर पत्थर चलाए, आपका पूरा जिस्म मुबारक लहू लहू लुहान कर दिया गया। क्या उस वक्त हुज़ूर ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा ग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यालमून, ए बारी ताला मेरी कौम को बख्श दे, वो मुझे नहीं जानते, मेरी जो मेरा मकाम है, मेरी जो असल तेरे यहाँ ये है उससे वाकिफ नहीं है, नावाकिफियत की वजह से ऐसा सलूक कर रहे हैं। हालांकि उस मौके पर तो अल्लाह ताला ने पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक फरिश्ते को लेकर के आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये पहाड़ों का फरिश्ता है, अगर आप हुक्म देंगे तो ये ताइफ की बस्ती जिन दो पहाड़ों के दरमियान में उनको मिला देंगे, तो उसी में पीस करके रह जाएंगे। ये नबियों का सलूक है। देखो हालांकि अल्लाह ताला ने चूंकि दीन फितरत है, इंसान की फितरत और उसके मिजाज की रियायत की गई है, कोई आदमी किसी के साथ कोई बुरा सलूक करे तो शरीयत ने उतनी हद तक जो उसके साथ बुरा सलूक किया, ना किसी ने आपको मुक्का मारा तो आपको शरीयत कहती आप मुक्का मारिए, इससे ज्यादा नहीं, ये नहीं कि उसने एक मारा तो आप दो मारें, एक की इजाजत नहीं। कुरान कहता है जजाओ सैयतिन सैयतुन मिस्लुहा, बुराई का बदला ऐसी ही बुराई, कोई आपके साथ ज्यादती करे तो जितना उसने किया है आप उसके साथ, वलमन इंतसर बाद जुल्म, यही है ना, फौलाए का लैसा मा अलैहिम मिन सबील, के जिसके साथ जुल्म और ज्यादती की गई और उसने बदला लिया तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं है। कुरान इजाजत देता है बदला लेने की, आपको किसी ने गाली दी आप गाली दे सकते, उतनी उससे ज्यादा नहीं, लेकिन उस ज्यादा करने जाएंगे तो वो जुल्म हो जाएगा। कुरान दूसरी जगह कहता वही नाकब तुम फाकबू बेमिसल मा उकिब तुम भी, कि अगर तुम्हारे साथ कोई सजा दे तुमको ज्यादती करे तो उसके बदले में उतनी ही उतना ही जितना उसने तुम्हारे साथ किया है तुम करना चाहो तो कर सकते हो, मगर ये तो उसूली एतबार से इजाजत दी गई, लेकिन आगे खुद अल्लाह ताला क्या चाहते हैं और हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या हैं, वलाइन सबर तुम लहु खैरुल लिस्साबिरीन, अगर तुम सब्र से काम लो तो सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है। वो आयत जजाओ सैयतिन सैयतुन मिस्लुहा, आगे वलमन सबर व गफर इन ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर, क्योंकि माफी की बात आती है हमारे समाज में क्या होता है, लोगों का एक जहन है किसी ने किसी के साथ ज्यादती की, अब सामने वाला उसको माफ कर देना तो माफ कर, लोग क्या कहते हैं, बुजदिल है, बुजदिल है, माफ करने को बुजदिली से ताबीर करते हैं, इसलिए बेचारे बहुत सी मरतबा तो बाद लोग माफ करना चाहते हैं तो भी लोगों के ताने सुन करके बदरजाए मजबूरी वो बदला लेने पर आमादा होते हैं। तो कुरान हम और आप बुजदिली कहें, कुरान क्या कहता है, वलमन सबर व गफर इन ज़ालिक लमिन अज़्मिल उमूर, जिस आदमी ने सब्र किया और माफ कर दिया ये बड़ी हिम्मत के काम है, ये है हिम्मत का काम, ये बुजदिली नहीं है। अल्लाह ताला जिसको हिम्मत का काम कहें और नऊज़ु बिल्लाह हम उसको बुजदिली से ताबीर करें, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कुरान में दूसरी जगह बारी ताला फरमाते हैं ला तस्तवील हसना तो वल सैया इदफा बिल्लती ही आसन, के नेकी और बुराई, अच्छा सलूक और बुरा सलूक, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती ही आसन, कि आपके साथ कोई आदमी बुरा सलूक करे तो भले तरीके से आप उसका जवाब दीजिए, उसका फायदा क्या होगा, फैदल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कान्नहु वलीयुन हमीम, उसका फायदा ये होगा कि کہ جس کے آپ کے اور جس کے درمیان دشمناوٹ ہے آپ کے اس حسن سلوک کی وجہ سے وہ آپ کا پکا دوست بن جائے گا. قرآن دشمنی بڑھانے کا نہیں کہتا بلکہ دوستی بنانے کا ہم کو نسخہ بتلاتا ہے. بھائی کسی نے ہم کو گالی دی, کائے کو غصہ ہو جائیں, کیا ہو گیا, ہمارا کیا بگڑا, ہماری روزی کم ہو گئی, ہماری فیکٹری کا پروڈکشن کم ہو گیا, ہماری کھیتی باڑی کی پیداوار کم ہو گئی, کچھ نہیں, بس ایک ذہنی چیز ہے, اس کی طرف توجہ, اس نے غلط بات کہی ہے, ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہی ہے, اور ان کی تعلیم پر عمل کرنے والے اللہ والے جو ہیں وہ اسی کا اہتمام کرتے ہیں. وہ جو ہے نا اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ ایسی چیزوں سے درگزر کرتے ہیں جو ہے اعراض کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون. حضرت مولانا اسماعیل صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہوتے ہیں, بہت بڑے عالم تھے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے بھتیجے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو لقب دیا تھا حجت الاسلام. حضرت مولانا عبدالحی صاحب کو لقب دیا تھا شیخ الاسلام, ان کو لقب دیا تھا حجت الاسلام. جو لوگ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام سے واقف ہیں وہ اس لقب کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ ایسا بڑا آدمی جس کو حجت الاسلام کا لقب دے اس کے علم کا کیا اندازہ ہوگا. بہرحال ایک مرتبہ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کر رہے تھے, مسجد بھری ہوئی ہے سامعین سے. دوران تقریر ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ مولانا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں. حالانکہ پوری مسجد جو بھری ہوئی تھی تقریباً سب آپ ہی کے معتقد تھے, آپ ذرا اشارہ کرتے تھے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے وہ, لیکن حضرت نے اس کی بات سن کر ذرہ برابر غصہ بھی نہیں ہوئی, طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا. جو بیان چل رہا ہے ہمارا تو موڈ خراب ہو جائے ایسی چیز سنے تو, لیکن ان کا موڈ بھی خراب نہیں ہوا. صاف بس اتنا جواب دیا کہ آپ نے غلط سنا, میرے ماں باپ کے نکاح کے گواہ آج بھی فلت اور بڈھانا میں موجود ہیں. یہ جواب دیا اور تقریر آگے بڑھا دی. ہمارا تو ذہن ہی خراب ہو جائے گا, تقریر تو کیا آگے چلنے کی بات ہوتی ہے. یہ گویا ذرہ, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ذرہ برابر اثر نہیں لیا. حضرت احنف ابن قیس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا لیکن آپ کی زیارت کی نوبت نہیں آئی, اور ان کا حلم اور بردباری مشہور تھی. ان کے دوستوں نے ایک مرتبہ کہا ان کو کسی بھی طرح غصہ دلائے, تو سب انہوں نے اس کے لیے جو ہے ایک سازش تیار کی, ایک نوجوان کو تیار کیا. وہ گیا ان کے پاس, سلام کیا اور جا کر کے کہتا ہے میں ایک ضرورت سے آپ کے پاس آیا ہوں. تو انہوں نے پوچھا بتلائیے کیا ضرورت ہے. کہا میں آپ کی والدہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, پیغام نکاح لے کر کے آیا ہوں. ذرہ برابر بھی غصہ نہیں, سر اٹھا کر کے کہتا ہے آپ کا خاندان جو ہے بڑا معزز اور بلند خاندان ہے, آپ کے ساتھ ایسا رشتہ قائم کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن میری ماں جو ہے وہ بوڑھی ہیں, ان کی عمر 70 سال کی ہے, وہ آپ نوجوان ہیں, آپ کو تو ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو آپ کی طرح نوجوان ہو, خوبصورت ہو, محبت کرنے والی اور کروانے والی ہو, پر آپ کے بچوں کی ماں بن سکتی ہو. بس یہ جواب دے کر کے جنہوں نے تم کو بھیجا ہے ان کو کہو کہ میں ان کو غصہ نہیں دلا سکا. ارے आप अंदाजा लगाएं कि इसके बाद भी आदमी अपने तवाज़ुन को जो है बरकरार रखे, कितनी बड़ी बात। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आपका मामूल था रात भर इबादत करते थे, 40 साल तक आपने ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, ईशा के बाद इबादत में मसरूफ रहते थे और फजर तक, और फजर की नमाज के बाद फौरन उनका सबक शुरू हो जाता था, सो नहीं जाते थे। हम तो रात भर जागे होते तो फजर की सलाम फेरते ही बिस्तर पर आड़े पड़ जाएंगे। उनका सबक शुरू होता था और सबक जोहर तक रहता था, लोग मसाइल पूछते थे और अपना शागिर्दों को ये करते थे, और फिर जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद घर आकर के लेट जाया करते थे, गोया उनका लेटने का वक्त जो था जोहर के बाद। उनका घर जो था ऊपर था, बालाखाना था। एक दिन वो अपने घर पर आए जोहर के बाद और बिस्तर पर लेटे ही थे कि किसी ने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। अब आप अंदाजा लगाएं जो आदमी रात भर का जागा हुआ और फिर जो है वो फजर के बाद से लेकर जोहर तक जिसने दर्स दिया हो, उसके बाद अगर उस पर नींद का कैसा तकाजा होगा, तबीयत तो बहरहाल। आप नीचे उतरे, एक आदमी का भाई क्या बात है, तो असल में मुझे एक मसला पूछना था आपसे, इसलिए आया था। कहा क्या मसला? कि मैं भूल गया। तो हजरत ने फरमाया ठीक है, जब याद आवे तो पूछ लेना। आप ऊपर तशरीफ ले गए, वो वहां से हटा, ऊपर जा करके आप बिस्तर पर लेटे ही थे कि फिर दस्तक हुई, फिर आप नीचे उतरे, वही आदमी। जी क्या बात है? कि वो मसला याद तो आ गया था इसलिए फिर आया और दस्तक दी, लेकिन आप आधी सीढ़ी पर पहुंचे थे और फिर भूल गया। फिर आपने कहा ठीक है, जब याद आवे तो पूछ लो। आप ऊपर तशरीफ ले गए और बिस्तर पर लेटे हैं और तीसरी मर्तबा दस्तक हुई, फिर उतरे, कहा याद आ गया। वो कहता है याद आ गया उसे, क्या है? कि वो इंसान के पाखाने का जायका कैसा होता है। अब देखो, किसी को अब तक गुस्सा ना आया हो तो ये सवाल सुन के तो उसका पैमाना सब्र लबरेज हो जाता है, आदमी फूट जाता है ये सुनकर। लेकिन आपने जवाब में फरमाया कि अगर वो ताजा हो तो उसमें कुछ मिठास होती है, और अगर खुश्क हो जाए तो कड़वाहट आ जाती है। वो क्या कहता है, आपको कैसे मालूम हुआ कि आपने चखा था? आपने जवाब में फरमाया कि भाई हर चीज चखने से नहीं मालूम होती है, बात चीज अकल से भी मालूम होती है। हम देखते हैं कि पाखाना इंसान का जब ताजा होता है तो उस पर मक्खी बैठती है, तो ये दलील है इस बात की कि उसमें कुछ मिठास होगी, और फिर जब खुश्क हो जाता है तो फिर मक्खी बैठती नहीं है, मालूम हुआ उसमें कड़वाहट आ गई है। जब आपने ये जवाब दे दिया तो वो कहता है हजरत हाथ जोड़ता हूं, अल्लाह के वास्ते आप मुझको माफ कर दीजिए, लेकिन आपने मुझे हरा दिया। हजरत ने फरमाया भाई क्या हरा दिया? कि बात दरअसल ये है कि मेरे एक दोस्त के साथ हम दोनों की बहस चल रही थी। वो दोस्त यूं कह रहा था कि हमारे शहर के उलमा में सबसे ज्यादा बुर्दबार और सब्र वाले जो हैं वो मैंने उसको यूं कहा कि हमारे शहर के उलमा में सबसे ज्यादा बुर्दबार और सब्र वाले सुफियान सौरी हैं। और उसका कहना यह था कि सबसे ज्यादा बुर्दबार और सब्र वाले इमाम अबू हनीफा हैं। तो हमने फिर आपस में तय किया कि इम्तिहान लें, और इम्तिहान के लिए यही तरीका तजवीज किया कि आपके उस आराम के वक्त में मैं आऊं और इस तरह 2-3 मर्तबा आपको ऊपर नीचे दौड़ाऊं और फिर ऐसा बेतुका सवाल करूं, देखूं आपको गुस्सा आता है कि नहीं। लेकिन आपको तो कोई गुस्सा, ये लोग तो अपने नफ्स को फना कर चुके थे। तो बहरहाल یہ ہے والذینہم عن اللغو معرضون, یہ بے تکی سلوک سے وہ در اعراض کرتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. ایک مرتبہ ایک آدمی نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تماچا مار دیا, تو آپ نے فرمایا دیکھ میں بھی چاہوں تو تماچا مار سکتا ہوں لیکن ماروں گا نہیں, میں چاہوں تو حاکم وقت سے شکایت کر سکتا ہوں, بڑے آدمی تھے, لیکن میں شکایت کروں گا نہیں, میں چاہوں تو جو ہے رات کو جو ہے نا گویا تہجد کی نماز میں تمہارے لیے بد دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حضور, لیکن کروں گا نہیں, اور میں چاہوں تو کل کو قیامت میں میدان حشر میں تمہارے خلاف مخاصمت کر سکتا ہوں لیکن کروں گا نہیں, بلکہ اگر کل کو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں اور جنت میں جگہ دیں اور مجھے سفارش کا حق دیں تو تمہارے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا. یہ ہمارے اسلاف ہیں جو ان شریعت کی ان تعلیمات کے اوپر کیا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں. تو حقیقت تو یہی ہے والذین هم عن اللغو معرضون, حضرات انبیاء کے جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا کہ شریعت نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے اتنا جتنا کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو, ویسے اہل اللہ کی شانیں مختلف ہوتی ہیں, بعض اللہ والے بدلہ بھی لیتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ اللہ والا نہیں ہے, ہمارا حال تو ایسا ہے. وہ اگر بدلہ لے تو شریعت نے اجازت دی ہے, اس اجازت پر وہ عمل کر رہا ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ اللہ والوں کی شانیں مختلف ہوتی ہیں, میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تجھے کیا ایسا بیتو کا خیال آیا, جا اپنا کام کر. کہا نہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا فلانی مسجد دلی کی فلانی مسجد کا حوالہ دیا, وہاں چلے جاؤ, وہاں تین جو ہے اللہ والے بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہیں, جا کر کے ہر ایک کے پیٹھ کے اوپر ایک مکہ مار دینا, پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. ہو گیا, جا کر کے پہلے بزرگ کی پیٹھ پر جا کر کے مکہ مارا, انہوں نے تو مڑ کے بھی دیکھا نہیں کہ کون ہے, وہ اپنا جو کام کر رہے تھے ذکر کا اسی میں مشغول رہے. دوسرے بزرگوں کی پیٹھ پر جا کر کے مکہ مارا تو فوراً مڑ کر کے انہوں نے ایک مکہ مار دیا اس کو اور پھر اپنے کام میں لگ گئے, بولے نہیں کچھ. اور تیسرے بزرگ کو مکہ مارا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے سہلانے لگے, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو. اب جب واپس آیا ان بزرگوں کے پاس جنہوں نے یہ پتا دیا تھا, بھائی کیا ہوا, کہ حضرت عجیب معاملہ ہوا, پہلے بزرگ تو جب میں نے مکہ مارا تو انہوں نے تو مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے, وہ اپنے کام میں مشغول رہے, اور دوسرے جو تھے انہوں نے فوراً مڑ کر کے ایک مکہ مارا اور اپنے کام میں لگ گئے. کیا کچھ اور زبان سے تو نہیں کہا ان کا, نہیں کہا, بس جتنا مکہ میں نے مارا تو ایسا ہے اس نے انہوں نے مارا. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلہا, برائی کا بدلہ ایسی برائی, اس پر عمل کیا گیا. اور تیسرے بزرگ نے جو ہے وہ تو میرے ہاتھ کو سہلانے لگے, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی آپ کو, کہا یہ اللہ کے جو اللہ والے ہیں ان کی مختلف شانیں. پہلے جو بزرگ ہیں وہ ہے اصل سنت طریقہ, کہ کوئی آدمی جو ہے ہمیں اس طرح چھیڑے ستائے تو اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے کام میں مشغول رہو, اس کی طرف توجہ کرنے جاؤ گے نا تو تمہارا کام بھی چھوٹ جائے گا اور تم دوسرے مصیبت میں پھنس جاؤ گے. بس اپنے کام میں لگے رہو, اس کے اس ناروا سلوک کا اور اس کی اس بےہودہ تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے بزرگ جنہوں نے تجھے مکہ مارا, دیکھو مکہ ہی مارا, جیسا مکہ تو نے مارا تھا ایسا ہی مارا, زبان سے کچھ بولے نہیں. حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں بعض اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر ان کے ساتھ گستاخی اور زیادتی کرتا ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ اس گستاخی اور زیادتی کرنے والے کو چھوڑتے نہیں ہیں, اللہ بدلہ لیتے ہیں. تو پھر وہ اللہ والے جو ہیں جن کا معاملہ ایسا ہوتا ہے وہ اللہ والے خود ہی بدلہ لے لیتے ہیں تاکہ اللہ کی طرف سے بدلہ لینے کی نوبت نہ آئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری کے اندر جو ایک مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں مبتلا تھے تو جو ہے آپ کو تکلیف تھی یہاں کمر کے اندر یہاں کوخ کے اندر، بار بار نیم بے ہوشی کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ وہاں لے جاتے تھے، جس سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کچھ تکلیف ہو رہی ہے، لوگ یوں سمجھے کہ آپ کو فلانی بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ علی خلیل۔ بہرحال وہ نیومونیا کی قسم ہے، تو آپ پر وہ نیم بے ہوشی تھی اور یہ ہو رہا تھا، تو آپس میں گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہیں ازواج مطہرات اور حضرت حضور کے چچا بھی تھے حضرت عباس، وہ سمجھے کہ یہ وہ بیماری ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوا ہے، اس کو زیتون کے تیل میں حل کر کے لدود کیا جائے، یعنی آدمی کو لٹا کر کے ان منہ کے دونوں کناروں پر ٹپکائی جاتی ہے، اس کو لدود کرنا کہتے ہیں، اس کا لدود کریں گے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم بے ہوشی کے عالم میں ہیں، یہ باتیں سن رہے ہیں، لیکن آپ بول نہیں سکتے تھے، جب یہ مشورہ ہو رہا تھا تو آپ اس طرح ہاتھ سے یوں اشارہ کر رہے تھے نہ کا کہ تم مت کرو، لدود مت کرو، لیکن مشورہ ہو گیا تو یہ لوگ نہیں سمجھے کہ بیمار آدمی کو جو ہے علاج سے کچھ نفرت سی تو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آدمی نہ کہتا ہے، تو آپ کے اس منع والے اشارے کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا اور لدود کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا میں نے منع کیا تھا پھر بھی لدود کیوں کیا؟ تو گھر والوں نے جواب دیا کہ ہم یوں سمجھے کہ بیمار آدمی کو علاج سے اس طرح کچھ طبیعت میں انکار ہوتا ہی ہے، اس لیے آپ نے جو منع کیا اسی طرح کا سمجھ کر ہم نے آپ کے منع کرنے کے کہا سب کو لدود کرو، گھر میں جتنے بھی مجھے لدود کیا گیا اس وقت جتنے بھی گھر میں موجود تھے سب کو لدود، یہ سزا دی گیا حضور، یہاں تک کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین روزے سے تھی تو بھی ان کو بھی لدود کرایا، نفل روزہ تھا، روزہ توڑا گیا ان کا۔ تو یہ جو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے تو کبھی بدلہ لیتے نہیں تھے، جیسا کہ آپ کے اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر اس واقعے کی وجہ سے یہ دل میں یہی اشکال تھا، تو ایک بزرگ کا قصہ پڑا کہ ایک بزرگ تھے، ایک نوجوان ہمیشہ آ کر کے ان کی خدمت میں گستاخی کرتا رہتا تھا اور وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے تھے، صبر کرتے تھے، ایک دن آ کر کے اس نوجوان نے تماشا مار دیا ان کو، ان بزرگ نے کہا ارے اس کو، لوگ جو موجود تھے بھائی اس کو تماشا مارو اس کو تماشا مارو، لیکن لوگ یہ سمجھ کر کے کہ حضرت تو کبھی انتقام لیتے نہیں، ان کے اس کہنے کے باوجود بھی کوئی اٹھا نہیں اور کسی نے تماشا نہیں مارا، یہاں تک کہ وہ نوجوان نیچے گرا اور مر گیا۔ ان بزرگ نے کہا اس کی موت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے، اگر میرے کہنے کے مطابق تم تماشا مار دیتے تو اس کی نوبت نہ آتی، اس لیے کہ میں نے دیکھا عالم کشف میں کہ اس نے جب مجھے تماشا مارا تو اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا، تو میں سمجھ گیا کہ اللہ اب اس سے انتقام لیں گے، اس لیے میں نے یوں کہا بھائی مار دو تماشا کہ میں انتقام لے لوں تاکہ اللہ انتقام نہ لیں، میرا انتقام تو ہلکا ہوگا اللہ کے انتقام کے مقابلے میں، لیکن تم لوگوں نے میری بات کی طرف دھیان نہیں دیا اور اس اللہ کا انتقام یہ ہوا کہ مرا۔ تو بہرحال حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ والوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے اللہ کا، اس لیے اگر کوئی بات بدلہ بھی لے لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کی گویا اللہ کے ساتھ نسبت کے اوپر کوئی اعتراض پیدا نہیں ہوتا۔ اور تیسرے بزرگ جو تھے ان کی طبیعت کے اوپر جو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت اور شفقت کا غلبہ تھا، تو وہ انہوں نے اصل سنت معاملہ وہی ہے، کون سا؟ پہلا کہ بھئی کوئی ہمارے ساتھ ناروا سلوک کرے تو اس کو برداشت کر لو, صبر اور تحمل سے کام لو, اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں. اسی کا حکم دیا گیا, یہی تعلیم اس آیت کے اندر دی گئی ہے, والذین هم عن اللغو معرضون. اس لیے کہ ہم اگر بدلہ لیں گے تو پھر وہ وہی سلوک کرے گا, پھر ہم اس کی تو کوئی انتہا نہیں, ایک سلسلہ غیر متناہی چالو ہوگا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جانے سے پہلے وہاں مدینہ کے یہ جو دونوں قبیلے ہیں اوس اور خزرج, ان کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی, اس جنگ کا نام ہے جنگ بسوس. وہ کیا تھا, اس کی شروعات یوں ہوئی کہ ایک آدمی کی مرغی کا بچہ دوسرے کے کھیت میں گھس گیا اور اس نے اس کھیت کے پودوں کو نقصان پہنچایا, تو اس نے وہ مرغی کے مالک کو ذرا سخت جملہ کہا کہ یہ تیرے بچے. اس نے جواب میں کیا, دونوں میں لکڑیاں چلی, دونوں کی طرف سے ان کے خاندان والا آئے اور لکڑیوں کے بعد نوبت آئی تلوار کی. 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی. باپ مر جاتا تھا تو بھی بیٹے کو وصیت کر کے جاتا تھا کہ تو اور کچھ کام کرے یا نہ کرے, لیکن میرے دشمنوں سے بدلہ ضرور لینا. تو اب ظاہر ہے کہ بدلہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. صحیح طریقہ وہی ہے جو ہمیں شریعت نے بتلایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے. معافی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, ہمارے معاشرے میں معاف کرنے کو بزدلی سے تعبیر کیا جاتا ہے, وہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے لمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور, اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ادفع باللتی ہے احسن ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. یہ کام وہی کر سکتے ہیں جن کے اندر کیا ہے, صبر ہے, اور یہ وہی کریں گے جو بڑے نصیبے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بدلہ نہ لینا کس کا کام ہے, بڑے نصیبے والوں کا کام ہے. پہ دوسری آیت میں ہمت والوں کا کام بدلا ہے. ہم یوں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ کہ بزدلی نہیں ہے, اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے ہمت کا اور جو ہے سرٹیفکیٹ ملا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. اس لیے بدلہ نہ لیا جائے, بلکہ اس کا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں قسم کے ساتھ فرمائی. آپ نے فضائل صدقات میں سنا ہوگا کہ 3 باتیں آپ نے قسم کے ساتھ فرمائی. ما نقصت صدقۃ من مالی, خیرات کرنے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوئی. دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ ہوتا ہے کہ کسی نے خیرات کی تو مال کیا ہوا, کم ہوا, دکھنے میں کم, لیکن اللہ کے رسول قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ کمی نہیں ہوتی. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا, اور اللہ کا کوئی بندہ اگر کسی کو معاف کر دے تو اللہ اس معاف کرنے کی وجہ سے اس کی عزت کیا کرتے ہیں, بڑھاتے ہیں. وما تواضع عبد للہ الا رفعہ, اور جب کوئی بندہ اللہ کے واسطے انکساری اور تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرماتے ہیں. تو گویا یہ ہم جو سمجھتے ہیں وہ بات نہیں ہے, اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے, اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں. ہماری آنکھیں دیکھتی کچھ ہوں لیکن اللہ کے رسول یوں کہیں کہ یہ ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. حضرات صحابہ کا ایمان, ان کی عورتوں تک کا ایمان دیکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا جب انتقال ہوا نا, انتقال کے بعد ان کو دودھ پلانے والی جو عورت تھی وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتی ہوئی, اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول چھاتی میں دودھ جو ہے نا وہ جوش مار رہا ہے. ماں جب دودھ پلانے والی ہوتی ہے نا تو اس کی چھاتی میں دودھ جب جمع ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتی ہے, جب تک کہ وہ بچے کو دودھ پلا کر اس دودھ کو خالی نہ کر دے وہاں تک چین نہیں آتا. تو وہ روتی ہوئی آئی تو اس پر ان کو تو وہ روتی تو اس پر تھی کہ بھائی وہ بچے کی جدائی بھی تھی, اور کہا کہ میری چھاتی میں دودھ جوش مار رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر دودھ پلانے والی مقرر کر دی ہے، تم کہو تو بتلاؤں، دیکھو سر اٹھا کر دیکھو اس عورت کا ایمان کتنا مضبوط کہ اللہ کے رسول میں سر اٹھا کر نہیں دیکھوں گی، آپ کی بات پر مجھے آپ اپنی آنکھوں سے زیادہ یقین ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وعدے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمائے ان کا ہمیں یقین ہونا چاہیے اور شریعت کی ہدایتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔